الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب الحديث وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا
اللہ والی محبت اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالی کے عاشقوں میں رہنا فرمایا یہی وہ تدبیر ہے جو اللہ تعالی پر جینا اور مرنا سکھا دیتی ہے. لہذا میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالی اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس زمانے کے کسی عاشق کی محبت اس بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے اور اسی آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی جلدی عاشق بن جاتا ہے کوئی تھوڑی سی دیر لگاتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے. اس میں شیخ کا نہیں ہے, اب دیکھیں نا کہ ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کوئی جلدی پاس کر کے نکل جاتا ہے, کوئی تھوڑا ٹائم لگاتا ہے کیونکہ اس کو فیس بک پر اپنی پروفائل بھی اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے اور راتوں کو واٹس ایپ بھی. تو ظاہر بات ہے پڑھنے والا اگر یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو لہذا اسی طریقے سے جب صحبت میں رہتا ہے تو صحبت میں رہنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ, زمانہ, ان سب کا پریشر آتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی جلدی اللہ والا بن جاتا ہے اور کسی کو دیر لگتی ہے. لیکن اللہ والوں کی صحبت کا میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زندگی میں بظاہر کبھی ظہور نہ نظر آئے تو مرتے وقت ضرور ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز دل میں گھس رہی ہوتی ہے, جا رہی ہوتی ہے, وہ اپنی اندر جگہ بنا رہی ہوتی ہے. آہ کیا بات یاد آئی, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور بہت بڑے عالم تھے, بہت محدث. اللہ تعالی نے علمی بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور خصوصیات یہ تھی کہ بہت حکیمانہ انداز میں دین کا کام کیا. کیونکہ اس زمانے کے فتنے بڑے عجیب عجیب تھے, ان فتنوں میں یہ بھی فتنہ تھا جیسے آج کل کوئی ملہ ہو تو کہتے ہیں ملہ تو کھائے گا کہاں سے, اور مولوی تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا, اور فتنے ایسے تھے رافضیوں کا فتنہ, پھر ایک فتنہ اس زمانے میں تھا جو چار ابرو کہلایا تھا, چار ابرو کا صفایا کرنے والا, سر کے بال, ابرو کے بال, بھنوں کے بال اور مونچھے اور داڑھی صاف, پورا صاف, اس کو چار ابرو کا صفایا کہتے تھے. ایک وہ بھی ایک عجیب فتنہ تھا. تو لہذا شاہ صاحب کے زمانے میں پھر انگریزوں کی حکومت تھی, بہت عجیب عجیب فتنے تھے, لیکن شاہ صاحب جو ہے بہت حکیمانہ انداز میں اپنے اکابر اور بزرگوں کے طرز کو سنبھالتے ہوئے آگے منتقل کیا. تو شاہ صاحب کے پاس ایک ہندو آیا کرتا تھا, ایک زمانے سے اس کی واقفیت تھی, شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نواسے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کو سب لوگ نانا بولتے تھے, شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو سب لوگ نانا کہتے تھے. چونکہ وہ جو ہندو تھا اس کی شاہ صاحب سے بہت ایک تعلق تھا, اس تعلق کی وجہ سے اتنا تعلق تھا کہ شاہ صاحب کا جو بخاری شریف کا درس ہوتا تھا اس درس میں وہ بیٹھتا تھا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کبھی اس کو منع نہیں کرتے تھے. اور شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی اس ہندو کو بھی نانا بولتے تھے کیونکہ حضرت شاہ صاحب کی وجہ سے. اور فرمایا میرے شیخ نے اس ہندو کا یہ حال تھا کہ حضرت کی درسگاہ کے سامنے ایک کنواں تھا, اس کنویں پہ آ کر صبح صبح غسل کرتا تھا وہ, اور غسل کر کے سورج کی پوجا کرتا تھا. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس کو منع نہیں فرمایا. چلو بات گھسی گئی تو گھسا دیتے. ابھی ہندوؤں کا ایک تہوار گزرا, اس کا نام ہے دیوالی. ہمارے حکمران طبقے نے اس دیوالی کے مواقع پہ اور تقریبات میں شرکت کی. یہ میں بطور سیاست کے نہیں پیش کر رہا, بطور دینیات کے پیش کر رہا ہوں اور ایمانیات کے یہ بات کو, ورنہ بندے کا عقائد سیاست کا ایسا کوئی ذوق نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمران تقوی نے اس میں شرکت کی, جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ہیں, اور انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دیوالی کے موقع پر وہ ہولی اور دیوالی کا فرق نہ کر سکے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھ پر بھی رنگ پھینکا جائے. اب آپ ایک طرف دیکھیے, اسلام کی خصوصیات دیکھیے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کو اپنے درس میں آنے سے منع نہیں کر رہے, وہ سورج کی پوجا کر رہے اس کو منع نہیں کیا, کیونکہ یہ تعلیمات اسلامی ہیں کہ اگر کوئی اپنے مذہب پر مسلمان کے ملک میں اگر کوئی کافر رہتا ہے, یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے ملک میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو یوں نہیں کہہ سکتا ابے وہ کافر, یہ بھی مسئلہ ہے. لہذا فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو یوں کہہ دے ابے او کافر تو یہ گناہگار ہے. یعنی آپ اسلام کی وسعت کا اندازہ کیجئے, وسعت ظرفی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسلمان کسی کافر کو جو اس کے ملک میں رہتا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ابے او کافر. اور کافر کے لیے حد بنائی گئی کہ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت سے بھی روکنے سے منع کیا گیا کہ عبادت سے مت روکو اس کو. لیکن اپنی ایک حد ہے, وہ عبادت کرتا رہے, لیکن اس کو عبادت سے نہ روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرے, اور صرف اس خیال سے کہ اس سے ذرا ہم آہنگی پیدا ہوگی. تو یاد رکھیے گا, حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتم نے کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں, فرمایا کہ یہ عقائد کا معاملہ ہے, ایمانیات کا معاملہ ہے. لہذا ایک طرف اس کو مذہبی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر کرے جو اوٹ پٹانگ کام کرنا کرے, لیکن مسلمان کو اس کے کسی تہوار میں کسی مذہبی طریق تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک ایک مولوی صاحب کو کسی نے دیکھا کہ جہنم میں جل رہے ہیں مرنے کے بعد، ایک عالم کو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، آپ مسلمان جہنم میں کیا کر رہے ہیں اور وہ بھی عالم؟ فرمایا بات یہ کہ میں پان کھاتا تھا، ایک دفعہ ہولی کا ہندوؤں کا مذہبی تہوار تھا جس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکا جاتا ہے، کہا میں نے ایک گدھے کو دیکھا اور اس گدھے کو پر کوئی رنگ نہیں تھا، تو میں نے اس گدھے کو کہا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے مذاقن کہ تجھ پر کسی نے رنگ نہیں پھینکا، لے میں پھینک دیتا ہوں، اور پان کی پیک اس پر پھینک دی، کہا اس کا صلاح کہ وہ جہنم میں ڈالے گا۔ اس سے یہ سوچے کہ ان کے مذہبی تہوار تقریبات میں شرکت یہ ایمانیات کا معاملہ ہے، اور باقی اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمانیات اور عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ارباب اختیار ہوں ارباب اقتدار ہوں، یہ ان لوگوں کی اس کو ایسے کام کو، پہلے کچھ اور جملہ آ رہا تھا اب کہتا ہوں، عقل مندی نہ کہا جائے گا، اور تعرف الاشیاء بازدادہا، اس لیے اس بات کو یاد رکھنا۔ اس لیے یہاں تک کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ لو سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، اگر کسی کافر کو، کسی مسلمان نے کسی کافر کو عزت اور اکرام کے ساتھ سلام کر دیا، یہ کافر ہو جائے گا، اس کے اس کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، اور اس کو فرقہ واریت نہیں بولتے، فرقہ واریت کا ایمانیات اور عقائد سے تعلق نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جس مذہب کی تعلیم، جس اسلام کی تعلیمات اتنی اونچی کہ کوئی ملک میں کسی کافر کو ابے وہ کافر بھی نہیں بول سکتا، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے، وہ جس ملک میں رہتا ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے تو اس کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے، اور وہ اپنی چار دیواری میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اپنے مذہبی اعتبار سے تو کوئی مسلمان اس کو روک نہیں سکتا۔ کتنی بڑی، اس کو کہتے ہیں وسعت ظرفی، کھلا دل۔ لہذا اہل علماء، اہل فتاوی سے رجوع کریں اپنے اس معاملے میں، اور چونکہ یہ معاملہ کھلم کھلا ہوا ہے اس کی توبہ بھی کھلم کھلا ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ ارباب اختیار کو دیکھ کر، ارباب اقتدار کو دیکھ کر وہ ایسے کام نہ شروع کر دے مذہبی امہانگی۔ لیکن عام مسلمان مذہبی امہانگی نہیں کرتا، وہ ذرا امہانگی لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے چلو موقع اچھا ہے ذرا کچھ مکس گیدرنگ ہوگی، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے مذہبی امہانگی، وہ اپنے مذہب کا نہیں ہے دوسرے کا کیا کرے گا، وہ تو پہلی مذہب بیزار بیٹھا ہوا ہے۔ عام مسلمان کا تو حال ہی ہے، وہ تو پہلی مذہب بیزار بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا دل پشوری ہو جائے گی، تھوڑی سی ذرا انجوائمنٹ ہو جائے گی، وہ صرف اس لیے شرکت کرتے ہیں، اس کو اپنے مذہب سے بیزار بیٹھا ہے، کہا اس کی مصیبت کیا مولیں گے ہم، ایک خدا کی بات نہیں مانتا، ہندوؤں کے 5 کروڑ خداؤں کی کیا مانے گا، سارا مسئلہ ذرا عشق بازی کا ہے، اس کو بس یہی ہے تھوڑا ذرا انجوائمنٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ لیکن یاد رکھنا یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ مزاح کی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ میں دل لگی کر رہا تھا۔ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، مولانا کا شعر ہے، غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں۔ جی ذرا دل لگی کر رہے تھے ہم، غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصل، بات میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. لہذا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو عمل تھا، ایک عالم ربانی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، ایک عالم ربانی کا عمل کہ شاہ صاحب اس ہندو کو کبھی روکتے نہیں تھے، وہ غسل کر رہا ہے اور غسل کر کے سورج کی پوجا کر رہا ہے اور پھر بخاری شریف میں شریک ہو رہا ہے درس بخاری میں. اب اس کے بعد جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ ایک ہندو وہ بنیا وہ نانا جی آئے ہیں اور آ کر شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے. تو شاہ اسحاق صاحب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر فرمایا کاش آپ نانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کلمہ پڑھ لیتے تو کتنا خوش ہوتے. تو وہ ہندو جو مسلمان ہونے کے لیے آیا وہ کہنے لگا ارے تیرے نانا ہی کے عمل نے تو مجھے مسلمان کیا ہے، میں تو تیرے نانا کی زندگی میں مسلمان ہو گیا تھا کہ ان کا یہ عمل میرے ان کے یہ اخلاق رفیعہ یہ اونچے اخلاق نہیں تو مجھے مسلمان کیا ہے. کہ کبھی مجھے روکا نہیں اور کبھی نہیں، او کافر نکل کیا تو درس بخاری میں آ کر بیٹھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی صحبت بڑی پیاری چیز ہے. اللہ تعالی کے عاشقوں میں رہنا یہ اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے سر پر کسی کو بڑا رکھتا ہے اور اپنے معاملات میں اپنے شیخ سے مشورہ کرتا ہے. کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا یہ بہت ہی برکت کی چیز ہے اور معاملات میں مشورہ کرنا بہت برکت کی چیز ہے. لہذا یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے بیٹھنے والے کے قلب میں نسبت منتقل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات کو نسبت ہوئی اس نسبت کا نام ہے صحابیت. کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر دیکھا، کھڑکیاں کھولو بھائی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا تو وہ کیا بنے؟ صحابی بن گئے. یہ نسبت صحابیت ہے. اور ایسی قوی نسبت ہے کہ اب ایسی نسبت حاصل نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس نسبت کے لیے جو لازم اور ضروری چیز ہے وہ ہے نگاہ نبوت. نگاہ نبوت، اب وہ نگاہ نبوت کہاں سے لے کر آئے؟ سبحان اللہ. اس نگاہ نبوت سے جو اس کلمہ گو کلمہ پڑھتے ہی اس نگاہ نبوت سے اس کا وہ مقام ہو جاتا تھا، گویا کہ وہ ادنا درجے میں بغیر عبادات بغیر مجاہدات اور مشقت کے ادنا درجے میں وہ ایمان حاصل ہو جاتا تھا کہ آج بڑے بڑے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا جملہ فرماتے ہیں، 1 کروڑ امام ابو حنیفہ ہوں، 1 کروڑ امام بخاری ہوں، ساری دنیا کے اہل اللہ مل کر اس وقت کے اس ادنا درجے کے ایمان والے صحابی کے برابر تو دور کی بات، اس کے پاؤں کی گرد اور خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کو کہتے ہیں نسبت. لہذا جب سالک کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، سالک کہتے ہیں سلوک طے کرنے والا، سلوک کہتے ہیں اللہ تعالی کی محبت کے رستے کو. اور اس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سالک کو چاہیے کہ جب رستے پر چلے تو بغیر رفیق کے یعنی بغیر شیخ کے نہ چلے. اگر اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بے رفیق ہر کشد در راہ عشق, بے رفیق ہر کشد در راہ عشق, عمر بگزشت او نشد آگاہ عشق. کہ جو بغیر رفیق کے, بغیر اللہ والوں کے, بغیر شیخ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے میں قدم رکھے گا اس کی زندگی گزر جائے گی. محبت تو دور کے بعد لغت عشق سے بھی واقف نہ ہو سکے گا. ایک شعر یاد آ گیا, کوئی سر پیر ہو نہ ہو لیکن ایک شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. کیا شعر ہے, اب اس شعر کی شرح کیا کروں بتائیے آپ. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. اور جس دل کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اپنی محبت کی تڑپ, آہ کیا قسمت ہے اس کی. رضا اللہ والوں کی صحبت سے یہ نغمے اس کے قلب میں بنتے ہیں, کیونکہ ساز بجانے والا چاہیے نا, شیخ پھر اس ساز کو چھیڑتا ہے. اس لیے کہا کہ اہل سالک کو, اہل دل کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھا کریں, تب ان کے بھی قلب میں پھر نئے نئے نغمے پھوٹیں گے, محبت کے نغمے پھوٹیں گے پھر. اس لیے سالک کو منع کیا کہ بغیر شیخ کے سستے میں قدم نہ رکھیں, دشوار گزار ہے, پیچ در پیچ گھاٹیاں ہیں, اونچی نیچی, دائیں بائیں ہیں, سب کچھ ہے, شیطان ہے, نفس ہے, پھر شیاطین کی ایک قسم تو جنات ہے اور دوسرے انسان ہے. من الجنتی والناس, یہ بھی شیاطین سے کم نہیں ہے, بلکہ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے, کان پکڑتا ہے کہ تو تو میرا بھی باپ ہے. لہذا ایک مرتبہ کسی شخص کوئی گزر رہا تھا تو دیکھا ایک کوئی رو رہا ہے, تو اس نے اس کے دل میں ہمدردی آئی, اس نے پوچھا جناب خیریت کیا بات ہے, آپ کون ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. کہا تو شیطان ہو کر رو رہا ہے, تیرا تو کام سب کو رلانا ہے. اس نے کہا بھائی کیا بتاؤں, آج کل کے لوگ تو ایسے ہیں کہ میرے بھی باپ ہیں. کہا ہوا کیا؟ وہ جس جگہ بیٹھا تھا وہاں ایک بہت شاندار بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. کہا بات یہ کہ ایک صاحب ہیں, ایک نوجوان تھا, میں نے اس کو بڑی بھاگ دوڑ کر کے سرکاری ملازم لگا دیا اور اس کو رشوت لینے کے نئے نئے طریقے سکھائے اور بتایا کہ دیکھو جو کوئی کہے رشوت, کہہ رہا نا 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 یہ تو ہدیہ ہے, یہ تو تحفہ ہے, یہ تو نذرانہ ہے, یہ تو میں دل سے دے رہا ہوں, خوشی سے دے رہا ہوں, یہ تو آپ کے بچوں کے لیے مٹھائی ہے, بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے ہیں. کہا میں نے اس کو نئے نئے طریقے سکھائے, وہ ترقی کرتے کرتے بڑا افسر بن گیا, بہت نوٹ آنے لگا, بہت نوٹ آنے لگے. اب آپ تصور کریں ایک شخص جو کہ سرکاری ادارے میں کلرک ہے, اس کا ڈیفنس میں مکان ہے, پولیس کے اندر سپاہی یا اے ایس آئی ہے یا ایک سب انسپیکٹر ہے, اور ملیر کینڈ میں اس کا مکان ہے, کوٹھی ہے. تو ظاہر بات ہے آپ سوچیے. تو کہتے اس نے جو ہے وہ پھر مال خوب جمع کیا اور مال جمع کر کے شاندار بلڈنگ بنائی. کہا یہ دیکھو بلڈنگ دکھا, یہ دیکھو شاندار بلڈنگ بنائی. ساری زندگی محنت میں نے کی, اور آخر میں ظالم نے کیا لکھا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے مل جائے. کم محنت میری, نام اللہ کا لگا دیا. تو میرے پیارے دوستو, جب انسان اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں چلتا ہے تو دشوار گزار, یہ راہ دشوار گزار ہے, مشکلات ہیں, گھاٹیاں ہیں, پیچ در پیچ ہے, اندھیرے ہیں, دائیں بائیں سور گیدڑ بھیڑیے منہ کھولے کھڑے ہیں. کوئی کہے گا تم ملا بنو گے تمہیں کیا ملے گا, تم نماز پڑھو گے تمہیں کیا ملے گا, تم اللہ اللہ کرو گے تمہیں کیا ملے گا, ساری دنیا کے مزے تمہیں نہیں ملیں گے, تم خاندان سے کٹ جاؤ گے, تم پر کیسے کیسے لقب ملیں گے, تم غیر ملک جاؤ گے تم پکڑے جاؤ گے, تمہیں کوئی یہ کہے گا وہ. شیاطین جو انسانوں کی شکل میں بھی ہوں گے وہ بھی تنگ کریں گے ایسے. لیکن اگر کسی شیخ کا دامن پکڑ لے تو انشاءاللہ یہ سب مشکلات آسان ہو جائیں گی, کسی اللہ والے کا دامن. لہذا پھر جب سالک کسی اللہ والے کا دامن پکڑتا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پہلے ہی دن سے اس کے اندر نسبت منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پہلے ہی دن سے. گویا پہلی ہی مجلس سے اس کے اندر نسبت منتقل ہوتی ہے. اس شیخ کا, اس اللہ تعالی کے عاشق کا کے قلب میں جو تعلق مع اللہ ہوتا ہے اس کا فیض اس پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو پہلی جو نسبت اس سالک کے اندر منتقل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی, ریفلیکشن. اور وہ نسبت انعکاسی کیا ہے, مثلا سورج نکلا ہوا ہے اور آئینہ آپ نے لیا, اب آئینے سے آپ ریفلیکٹ مارتے, انعکاس ہوا, منعکس ہوا. یا اس کی مثال یوں سمجھے کہ آئینہ ہے, آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائے, برائیاں نظر آ رہی ہے, آئینہ سامنے سے ہٹا تو سب ختم. لہذا جو سالک ہوتا ہے اس سالک کی جو سب سے پہلے نسبت ملتی ہے وہ یہ کہ جب تک صحبت شیخ میں رہتا ہے اس کے قلب کی کیفیت اور اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا کے ایمان کے اونچے مقام پر ہوتا ہے. اس کے قلب میں خوف خدا, محبت الہیہ, دین پر عمل کرنے کا جذبہ ذوق شوق, دین کی محبت, اللہ تعالی کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق, یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ عزم ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کو راضی اور خوش رکھوں گا اور ناراض نہیں کروں گا, یہ اس کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے صحبت شیخ میں. لیکن جیسے ہی صحبت سے دور ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا, پھر ٹھنڈا پڑے گا. ایک دن دو دن گاڑی چلی کہ جماعت سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جناب طبیعت میں اعتدال بھی ہے, غصے کو بھی ضبط کر رہا ہے, نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہے, لیکن جہاں تھوڑا سا وقت گزرا پھر ٹھنڈا پڑ گیا. تو اس نسبت کا نام ہے نسبت انعکاسی. ویسے جیب میں ڈائری رکھنی چاہیے, کام کی باتیں ہیں, کیونکہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے دریا ہوتا ہے نا, تو دریا کیا, دریا کا اپنا کچھ کمال تو نہیں ہے, مالک بارش برساتا ہے, گلیشیئر سے پانی پگھل کے آتا ہے تو پانی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جیب میں بہرحال کاغذ قلم پاس ہونا چاہیے, ان باتوں کو محفوظ کر لیں. میرا یہ معمول اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے مجھے 18-19 برس کا ساتھ نصیب فرمایا, یہی معمول. اس لیے وہ اشعار ہیں یاد آ جاتے, کبھی کوئی کیا شعر آ جاتا ہے, کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن لکھ لیا کرتا تھا. الحمدللہ. تو پہلی نسبت جو سالک کو ملتی ہے اس کا نام ہے نسبت انعکاسی, یعنی جب تک وہ شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کا قلب, یعنی گویا آگ کی مثال ہے, سردی کے زمانے آگ کے پاس بیٹھا ہے گرم, آگ سے دور ہٹا ٹھنڈا, ایسی نسبت کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی. اب یہ سالک اس شیخ کی صحبت میں آتا ہے, ذکر کا اہتمام, سنت پر عمل, اعمال صالحہ کی فکر, گناہ سے بچنے کی فکر, صحبت شیخ پر التزام, اس کی مجالس میں شرکت کرنا, اس کے ساتھ رہنا, اس کے پاس بیٹھنا, پھر اس نسبت میں ترقی ہوتی ہے. اب جو اس کے اندر نسبت منتقل ہوتی ہے اس نسبت کا نام ہے نسبت القائی. اور نسبت القائی کی مثال شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دی ہے, حضرت نے اپنی آپ بیتی میں اس کو نقل کیا ہے ان نسبتوں کو. اب جو اس کے اندر نسبت منتقل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, فرمایا اس کی مثال ایسی جیسے چراغ کی مثال, کہ چراغ شیخ کے پاس آیا اپنا چراغ لے کر, اس نے تیل بھی ڈال دیا اور چراغ کو جلا کے بھی دے دیا. اب جناب وہ چراغ ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, اب وہ جل رہا ہے اور اسے کام گزارا ہو رہا ہے. لیکن اب اس چراغ کو جلتا رکھنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے, یا تیل موجود ہے, کبھی آندھی آئی وہ چراغ بجھ گیا, تیز ہوا چلی چراغ بجھ گیا, یا اس چراغ کی جو بتی ہے اس میں گل آ گیا اور یہ گلے رانا نہ رہا, یعنی دا وزیرستان گلو نہ دے, اب یہ وزیرستان گلو نہ رہا, صحیح تھا. اب وہ چراغ گل ہو گیا, بجھ گیا. رضا فرمایا اس کی مثال ایسی کہ اس سے چلتا ہے. ایک صاحب میرے یہاں جمعہ پڑھنے آئے کرتے تھے, تو ایک دن مجھ کو کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ تمہارے یہاں جمعہ پڑھنے سے نفع اور فائدہ, دینی نفع ہوتا ہے, دینی فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ دینی نفع اور دینی فائدہ دو چار روز کے لیے ہوتا ہے, پھر گاڑی ٹھنڈی پڑ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ایک قلب کو مثال دی, میں نے پوچھا آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے ہے. یہاں موبائل استعمال بھی کرتے ہیں؟ کہ جی استعمال بھی کرتا ہوں. کہا اچھا, پھر پوچھا کہ اس موبائل کی بیٹری ختم بھی ہو جاتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے. کہ پھر چارج بھی کرتے ہیں؟ جی موبائل کی بیٹری کو دوبارہ چارج بھی کرتا ہوں. پوچھا کہ اگر کہیں راستے میں ختم ہو جائے؟ تو کہا پہلے تو یا تو کسی دوست کو کہتے ہیں, بھائی جیسے پہلے زمانہ تھا نا, پہلے زمانہ تھا تو کوئی گھر میں مہمان آتا تھا, سلام دعا ہوتی تھی, اس نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام. پھر زمانہ ہوا کہ آنے والا مہمان پوچھتا تھا کہ نوکیا کا چارجر ہے آپ کے پاس؟ تو میزبان پوچھتا تھا پتلی پن کا یا موٹی پن کا؟ زمانہ بدلا. نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا, بعد میں وقت دیں گے نا. تو تحیت المسجد پھر باہر پڑھ لیجئے. جی پھر باہر پڑھ لیجئے, اس لیے کہ جہاں بیان ہو رہا ہوں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اور اس کا باہر پڑھ لیجئے جا کے, جہاں بیان ہو وہاں نماز نہ پڑھنی چاہیے. اس مسئلے کو میں آپ کو بس سمجھا رہا ہوں, جی سمجھ لیجئے گا, بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں پوری بات. ٹھیک ہے, چلو آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی نیا آدمی آ جائے, اگر کوئی نیا آدمی آ جائے اس کو تحیت المسجد پڑھنی ہے اور بیان ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یہ پڑھ کے بیٹھ جائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کو پڑھ کے بیٹھ جائے تو یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی جناب؟ لہذا کوئی چیز خالی نہیں ہے الحمدللہ. ایک آدمی تحیت المسجد کتنی اہم چیز ہے, ایک ہے, اور مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیکیاں لوٹنے کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے تحیت الوضو بھی پڑھنی چاہیے, اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. کیونکہ مسلمان, اب یہ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں سب موجود ہیں, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, سیکھنی چاہیے بات. اس لیے میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں میں ان کو یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ نماز کے لیے وقت دیا جائے گا, لیکن چونکہ ایک مسلمان نے ایک بات سیکھی ہوتی ہے تحیت المسجد کی, اور بہت اچھی بات ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. لہذا جو حضرات یہاں آتے ہیں جانتے ہیں کہ بیان سے پہلے میرا بھی پڑھنے کا معمول ہے, اور وہ صرف تحیت المسجد نہیں ہوتی بلکہ صلاۃ الحاجات بھی ہوتی ہے. جو میں پڑھتا ہوں نا وہ صرف تحیت المسجد نہیں ہوتی بلکہ صلاۃ الحاجات بھی ہوتی ہے اور صلاۃ توبہ بھی ہوتی ہے, یعنی ایک ہی لڈو میں کئی مزے لیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ صلاۃ توبہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال اس چیز کا میں محتاج ہوں, اور صلاۃ الحاجات اس لیے پڑھتا ہوں, اس لیے نیت کرتا ہوں, بلکہ اس کو پڑھ کے اس میں اعظم بھی پڑھتا ہوں, درود شریف پڑھ کے اس میں اعظم بھی پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک بحق انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک اس میں اعظم یہ بھی ہے, اور ایک اس میں اعظم ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ دونوں مشکل لگیں گے, اب آسان والا اسم اعظم سنیے. آسان والا اسم اعظم کیا ہے؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بتاؤ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بے فکر رہو, آسانی کریں گے. اس سے بھی زیادہ آسان, کوئی کہے کہ صاحب یہ آیت کریمہ اس کو کہتے نا, یہ بھی نہیں آتا. کوئی کہتے کہ مجھے یہ بھی نہیں آتا, اس سے بھی زیادہ آسان, اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ دل سے اللہ کا نام لے لے, یا اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسم الاعظم هو اللہ, کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے, بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ, کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے لیکن تو اللہ کا نام ایسے لے, اس طریقے سے لے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. تو یہ اسم اعظم بن گیا, ہو گیا نا, آسان سے آسان کر دیا جناب. اور تو اس لیے صلاۃ الحاجات پڑھ کے اسم اعظم پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ مضامین عطا فرما دیجئے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور ہمارے آنے والے دوست احباب کے لیے بھی مفید ہوں, جو آپ کی محبت کا اور تعلق کا ذریعہ بن جائے. یہ راز ہے. تو بہرحال اس تحیت المسجد کا اہتمام ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے, مسلمانوں کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. البتہ ایسی وقت ہے, اب جیسے ظہر کی نماز ہے, اب ظہر کی نماز کا وقت ہے, مثال ہے ہماری مسجد میں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے. عموماً 4 رکعت سنت پڑھنے میں تقریباً 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. اب 1:25 ہو گیا اور جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں. اب یہ تحیت المسجد تو نہیں پڑھ سکتا لیکن سنتیں پڑھ سکتا ہے 4. تو یاد رکھیے گا, یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو آ کر وہ سنت پڑھ رہا ہے یہ خود تحیت المسجد بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی تحیت المسجد ہو جاتی ہے. اور اگر مان لو اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اور آسان کام بتا دیا نا، اور وہ آسان کام یہ ہے کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو پڑھ کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ والحمد للہ، تیسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن تین مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہے. اب جیسے بیان ہو رہا ہے، اس لیے مسئلہ ہے. اب ایک طرف تو دیکھیے، تحیت المسجد پڑھنے والے کو پابند کیا کہ تم، یہ مسئلہ ہے کہ بیان کے وقت میں نماز نہ پڑھے. دوسری طرف بیان کرنے والے کو پابند کیا کہ نماز کے بعد، جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیان نہ کرے. اب آپ بتائیے، دونوں طرف پابندی ہے جناب. کوئی یہ تھوڑی کہ صرف ملا ہی کا چلے گا. اس لیے نماز کے بعد اگر کہیں بیان ہونا ہے، اگر کہیں بیان ہونا ہے تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیان شروع نہیں کر سکتا. لہذا آپ حضرات، پچھلی دفعہ جو اتوار کے روز جانا ہوا، ذکر کی مجلس شروع کرنی تھی، آپ نے دیکھا میں کتنی دیر انتظار میں بیٹھا رہا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. حالانکہ اس وقت بھی ایک مسئلہ ہے، اس وقت ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب ایسا کوئی اجتماعی عمل ہونے والا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نفل نمازیں مختصر کر دیں تاکہ اس اجتماعی عمل میں دیر نہ ہو، جہاں طے ہو، جہاں پر طے ہو. لیکن اس کے باوجود میں انتظار کرتا رہا، جب تک آپ حضرات گواہ ہیں، جتنے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے وہ سب گواہ ہیں کہ جب تک لوگوں نے نماز ختم نہیں کی، میں نے ذکر کی مجلس شروع نہیں کی، بیان شروع نہیں کیا. الحمدللہ فقیر کا اکثر جگہ یہی معمول ہے، الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے، ایک آدمی کو میں تحیت المسجد پڑھنے سے روک رہا ہوں اور دوسری طرف میں خود گڑبڑ کام کروں. لیکن جس کو روکتا ہوں اس کو یہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گھبراؤ نہیں، آپ کو نقصان نہیں ہے. اور آسان ہے، دیکھیں نا، اب دین کا ایک مسئلہ ایک دوست کی وجہ سے کتنے لوگوں نے سیکھ لیا. گو کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن دوبارہ جن کو معلوم تھا ان کا تکرار ہو گیا، اور جن کو نہیں معلوم تھا ان کو پتہ چل گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ایک دوست نے کہا، ابھی بیٹا بند کر دو اس کو، ذرا آواز گونج زیادہ ہے، ابھی یہ کافی ہے، کوئی سردی کا زمانہ ہے نا. تو ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ جمعے کی نماز میں جب تمہارے بیان میں شرکت کرتا ہوں تو مجھے نفع ہوتا ہے. اس کا نیک گمان ہے بھائی، کسی کو نفع ہو جائے. تو کہنے لگے، لیکن دو سے تین دن کے بعد پھر گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل استعمال بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرتا ہوں. بیٹری ختم بھی ہو جاتی ہے؟ ہاں بیٹری ختم بھی ہو جاتی ہے. تب کیا کرتے ہیں؟ کہ اس کو چارج کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے سے بیٹری 5 منٹ بھی کسی دوست کے پاس دکان پر بیٹھے 5 منٹ کے لیے بھی لگا دیتے. جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ پہلے ملاقات ہوتی تھی تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابا کے کیا حال ہیں، چاچا کیسے ہیں، بھینسیں ایسے ٹھیک ہیں، خیر خیریت پوچھتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا، پوچھنے لگے، ہاں بھائی موبائل ہے آپ کے پاس؟ تو میزبان پوچھتا تھا، موٹی پن والا یا پتلی پن والا؟ اب زمانہ بدل گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی گھر میں جاؤ، پوچھتے ہیں کہ وائی فائی کا پاسورڈ مل جائے گا. بلکہ اب میزبانوں نے اپنے لوازمات میں پانی بعد میں لاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں یہ وائی فائی کا پاسورڈ لے لیجیے. تو میں نے کہا، دیکھیے اسی طریقے سے انسان جب ایک نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے، دیکھیے یہ ہم سب کو نیک صحبت حاصل ہے، مجھ کو، آپ کی، اور ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں گمان کریں، تو اس نیک صحبت سے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلب کو کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انوارات بڑھ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بیٹری چارج ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو ایک نیک گمان یہ پیدا ہو گیا کہ اس مجلس میں بیٹھ کر میری بیٹری چارج ہوتی ہے، تو موبائل کے لیے تو آپ کبھی انتظار نہیں کرتے کہ نہیں ایک دن ہفتے میں چارج کریں گے، پھر اگلے ہفتے چارج کریں گے. उसके लिए तो 5 मिनट भी कहीं मौका मिले तो फौरन पिन घुसेड़ देते हैं। देखा इसी तरीके से अपने ईमान की बैटरी को भी चार्ज करने का एहतमाम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको जिन लोगों को इस फकीर से मुनासबत है, फजर के बाद रोजाना और असर के बाद रोजाना मजलिस होती है यहां पर, और इतवार को असर से मगरिब तक मजलिस होती है, और रोजाना 15 से 20 मिनट की रोजाना असर की नमाज के बाद मजलिस होती है। लिहाजा रोजाना 15 मिनट के लिए बैटरी को चार्ज कर ले, पिन लगा ले। तो निस्बत की दूसरी किस्म यह है जो अल्लाह वालों की सोहबत जब इंसान इख्तियार करता है, नेक सोहबतों में जाता है, शेख की सोहबत में जाता है, तो दूसरी किस्म है वो चिराग की मिसाल दी मोबाइल की बैटरी की। अब वो बैटरी खत्म हो गई, अब बाजे लोग तो देखा वो ये काम भी करते हैं, एक बैटरी दूसरी भी रखते हैं साथ में, रैपिड चार्जर पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है। और एक साहब ने दिखाया दिया मुझको, बल्कि यूनिवर्सल एडॉप्टर, कई किस्म की पीने हैं उसमें, मेल कनेक्टर, कोई 3 मुंह वाला, कोई 2 मुंह वाला, कोई टेढ़ा, कोई सब कि जी अमेरिका ये इस्तेमाल कर रहा है, यूरोप में ये इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, कि तीनों किस्म के, हर किस्म के अजीब, एक ही डब्बे में सारी पीने, सुराख भी सारे और उसके जो है वो डंडे भी सारे, सवारीख भी मौजूद है, सुराख की जमा सवारीख, तो हर किस्म का सुराख और उस सुराख के लिए हर किस्म का टूटा। तो निस्बत की दूसरी किस्म यह है कि जिसको कहते हैं निस्बत इल्काई। लिहाजा अब वो सालिक जिक्र का एहतमाम आना जाना शुरू रखता है, आने की पाबंदी रखता है, अब इसके अंदर तीसरी निस्बत के आसार जाहिर होना शुरू होते हैं, और उस निस्बत को कहते हैं निस्बत इस्लाही। और ये निस्बत इस्लाही की क्या मिसाल है, जैसे नहर है, अब पानी की नहर बह रही है, कंकड़ पत्थर छोटे मोटे वो तो यूं बहते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा दरख्त गिर गया या कहीं नहर किसी रास्ते से गुजर रही है तो कभी कोई चट्टान गिर जाती है, अब वो पानी बंद हो जाता है, नहर रुक जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है। लिहाजा अब जो सालिक जो सोहबतों में बैठा करता है उसका ये आलम होता है कि जमात की नमाज में कभी सुस्ती हुई तो फिर वो खुद ही उसको जो कल्ब में जो उसके ताल्लुक माल्ला होता है और जो निस्बत होती है वो खुद ही उसे कहती है कि देखो भाई ऐसा काम न करो कि तुम जमात की नमाज नहीं पढ़े। कभी ऐसी मजलिस में महफिल में गया जहां पर सब लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह बैठे हैं, अब उसको प्लेट साफ करने का वक्त आया, हदीस शरीफ में आया है कि बर्तन जो है दुआ देता है, जब बर्तन को साफ करे तो बर्तन दुआ देता है कि आतकल्लाहु मिनन नार, कि अल्लाह तुझे आग से बचाए, कमा आतकतनी मिन शैतान, जैसे तूने मुझे शैतान से बचाया। वो बर्तन दुआ देता है। अब उस नेक सोबत में आया, खाना खाया तो उसने तो प्लेट साफ की, लेकिन किसी वलीमा की वलीमा डिनर में गया, वलीमा डिनर में गया किसी रिश्तेदार के यहां, कोई दावत वगैरह है, उसने देखा यार ये तो सारे जो है रिश्तेदार बैठे हैं, अगर मैंने प्लेट साफ की तो कहेंगे अच्छा तुम भी फंडामेंटलिस्ट मालूम होते हो, बुनियाद परस्त, अरे तुम्हें ये क्या हो गया। और मैंने एक बात, एक दफा अल्लाह ताला ने एक मजमून अता फरमाया, मुसलमान को लोग कहते हैं शिद्दत पसंद, है ना, शिद्दत पसंद, तो याद रखिएगा ये शिद्दत पसंद तो बहुत कम है, मुसलमान से और ईमान वाले से तो इससे भी ज्यादा मतलूब है। लिहाजा अगर उसको कहा शिद्दत पसंद तो वो तो बेचारा अभी कम है। इस पर वाकया सुनाता हूं, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, टेक्सला में रहते थे, हकीम अमीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल हो गया, उन पर एक हाल तारी हो जाता था, और किसी अल्लाह वाले का बयान या कुछ है या एकदम चलते चलते अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे हकीम थे टेक्सला में, और आलम यह था कि उनके पास एक ही सुई थी, सिरिंज एक ही थी, सुने डॉक्टर साहब سرنج ایک ہی تھی اور جس برتن میں رہتی تھی اس میں کائی لگی ہوئی، کوئی الکوہل سویب نہیں، اسپرٹ رکھا رہتا تھا، روئی رکھی رہتی تھی، وہی ایک سرنج سب کو لگاتے تھے وہ. اور عالم یہ تھا کہ ٹیکسلا میں اگر کوئی دور دور سے لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے کہ جیسے کوئی پتلون میں آیا، اب وہ کیا کرتے تھے، بس بسم اللہ پڑھ کے پتلون کے اوپر سے ہی سوئی لگا دیتے تھے مقام خاص پر. اور اگر کسی نے کہا کہ حکیم صاحب اسپرٹ تو دے دو، تو وہ اسپرٹ لگاتے، اب وہ کیا ہوتا کہ پتلون میں ہاتھ ڈال کر وہاں پر اسپرٹ رگڑ رہا ہوتا تھا. اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں آتے تھے. تو کسی نے کہا، عجیب بات ہے، کسی نے کہا کہ حکیم صاحب آپ یہ کیا ایک ہی سوئی سب کو لگا دیتے، اور پانی بھی دیکھیے کیسا گندا، کائی لگی ہوئی اس میں، اس میں تو جراثیم منتقل ہو جائیں گے. تو حکیم صاحب کی بات ہے، اللہ والے تھے، فرماتے ہیں میں نے خالق جراثیم سے رابطہ کیا ہوا ہے. یہ عام ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے جناب، ہاں پہلے رابطہ بھی تو کرے ذرا اس سے، خالق جراثیم سے. لہذا فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ہوا ہے خالق جراثیم سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنی شفا دی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور دعا مانگی تھی کہ اللہ جس کی قسمت میں شفا ہو اس کو میرے پاس بھیج دے، اور جس کا جنازہ نکلنا اس کو سامنے مشنری کا، انگریزوں کا ہسپتال تھا، اس کو وہاں بھیج دے. لہذا ہوتا یہ تھا کہ حکیم صاحب آتا کے پاس آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی تھی، لوگ شفا پا کے جاتے تھے اور وہاں سے جنازہ ہی نکلتے تھے، لہذا ان کا معاملہ الگ تھا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک دفعہ کاغان ناران کا سفر تھا، یہ حکیم صاحب ساتھ تھے، حضرت بالکل ڈرائیور کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اور گاڑی کا عالم یہ کہ پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے، ہزاروں فٹ کھائی ایک طرف اور ایک طرف اونچے پہاڑ، اور بس پہ کے بالکل پیچھے، بس عین اس حالت میں جبکہ بس چڑھائی پر چڑھ رہی ہے، حکیم صاحب پر حال طاری ہو گیا، اللہ 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 نعرے لگا. حضرت نے غصے سے دیکھا ان کو، میرے شیخ نے، وہ حضرت ان کے شیخ تھے، وہ ہمارے پیر بھائی تھے. حضرت نے فرمایا غصے سے کہ کیا تجھے ابھی حال تاری ہو گیا، مجھے تو تو آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے. تو حضرت خود سناتے تھے واقعہ. وہ حکیم صاحب، حضرت فرماتے کہ انہوں نے مجھے اتنے معصومانہ نظروں سے دیکھا اور اتنے ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھا، اور کہنے لگے کہ حضرت اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ ہوں، ابھی تک صرف آدھا پاگل ہوا، جلدی سے مجھے پورا پاگل بنا دیجیے. لہذا مسلمان کو کہتے شدت پسند، ارے یہ تو کم ہے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان سے چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ تم شدت پسند نہیں، اشد پسند پر ہو. یعنی کیسے کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے تو جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شدت نہیں اشد محبت کرتے ہیں. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. یہاں تو ہمیں ہمارے ایمان کی تو مطلوب کیا ہے، اشد پسند ہونا، اور کہتے ہیں صرف شدت پسند، یہ تو ابھی کم ہے، یا اللہ جلدی سے اشد پسند بنا دیجئے. مخلوق کیوں نہیں کہہ رہی ہمیں اشد پسند؟ اس لیے کہ ہماری محبت میں کمی ہے ابھی، اس لیے وہ ہمیں اشد پسند نہیں کہہ رہی. اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مقام آ جائے کہ ہم اشد پسند بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو اپنی مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، اور میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. تو نسبت کی تیسری قسم کہ نسبت اصلاحی، کہ جس کے اندر کہ سالک سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گناہ، اور یا ایسا پریشر آیا، جیسے عرض کر رہا تھا دعوت میں گیا، دیکھا پریشر آیا، اس نے کہا لو اس مخلوق سے کیا ہوتا ہے، میں سنت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، کیونکہ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، ابھی میں لکھ کے لگاؤں گا کہ میں عاشق رسول ہوں، ابھی تو میں بجلی چرا کر لائٹیں بھی جلاؤں گا، ابھی تو میں ہری بتی بھی جلاؤں گا، لیکن وا عاشق رسول، ایک سنت پر عمل نہیں ہوتا. تو اسی کے دل میں، یعنی نسبت پیدا ہوتی ہے اسی کے دل میں کہ نہیں بھائی مجھے سنت پر، یہ ٹھیک ہے رشتے دار برادری اپنی جگہ، لیکن میں سنت کو نہیں چھوڑوں گا. اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی. اور پھر اس نسبت اصلاحی لہذا پھر کبھی کبھی ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ پھر اس تعلق پر بھی حال آتے ہیں اور وہ حال ہی آتا ہے اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے بڑی عبادات کی ہے، یہ سالک پر یہ کیفیت آتی ہے، اب اس کی نہر رک جاتی ہے، اب ٹھک، اب کیا عبادت کی لذت ختم، اب نماز پڑھتا ہے بے لذت نماز، ذکر بے لذت، پھر اس کے اندر پھر یہ کمی پیدا ہونے شروع ہوتے، اب وہ اپنے آپ کو چونکہ بڑا سمجھتا ہے پھر اللہ والوں کی صحبت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے صحبت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں تو خود خلیفہ ہو گیا، لوگ میرے بیان سن رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ میری جوتی اٹھا رہے ہیں، اب تو مجھے ربیع الاول کی مٹھائی بھی ملنے لگی ہے، بریانی بھی کھاؤں، حلیم بھی آئی ہے، کھچڑے کھائے ہیں میں نے، بڑے بڑی عزتیں مل رہی ہیں، اب تو مجھے اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے میرے دوست، لیکن اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو ایسی حماقت و بے وقوفی کے خیالات مت پکانا، اپنے کو بڑا مت سمجھنا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، شیخ کے پاس جاتا ہے، مشورے کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ چٹان ہٹا دیتے ہیں، پھر پانی جاری ہو جاتا ہے، اور پھر پانی صرف جاری نہیں ہوتا، پھر نسبت کا اونچا مقام آتا ہے، جس کو سب سے اونچی نسبت کہتے ہیں، جس کا نام ہے نسبت اتحادی، وہ تو نسبت ایسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک بزرگ کا یہ شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے، من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کسے نگوید بعد ازی، تا کسے نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، یعنی محبت میں ایسا مقام آتا ہے کہ عاشق اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں، یعنی کیا بزرگ فرماتے ہیں، من تو شدم میں تو ہو جاؤں، تو من شدی تو میں ہو جاؤں، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، اور من تن شدم میں جان میں جسم بن جاؤں، تو جان شدی اے میرے محبوب تو جان بن جائے، یعنی میرے جسم سے تیری محبت کے ذریعے جان ہو، اور تا نہ گوید تا کسے نہ گوید بعد ازی، تاکہ اس کے بعد کوئی کہہ نہ سکے، من دی گرم تو دی گری، کہ میں جدا ہوں اور تو جدا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ محبت کا مقام ہے کہ جس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعلیمات پر اور جن کی تعلیم پر امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تمام فقہ، یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر کی پر بنیاد رکھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو ان کو دیکھ کر ان کے استاد امام حماد رحمت اللہ علیہ یاد آ جاتے تھے، کہ ان کی مجلس کیا ہوتی تھی، ان کے استاد امام حماد رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، اور فرماتے کہ امام حماد کا یہ حال تھا کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے تو ان کو استاد امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے تھے، کہ گویا ان کی مجلس ہوتی تھی، اور فرماتے امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ان کے استاد حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کو دیکھ کر یاد آتے تھے، ان کے چال، ان کا انداز، سب کچھ ان کے استاد جیسا تھا، اور فرماتے ہیں حضرت علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ خاص شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دن و رات کے خاص شاگرد ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ لوگ حضرت علقمہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے، ان کا انداز، ان کا چال ڈھال، سب کچھ وہی تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، کان اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی، ان کی شکل و صورت، ان کا انداز، سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا، یہ ہے نسبت اتحادی، جس کو یہی شاعر نے فرمایا کہ من تو شدم، میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جائے، میں تن بن جاؤں، تو جان بن جائے، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ میں کچھ اور ہوں اور تو کچھ اور ہے، میں کہیں میں کچھ میں دیگر ہوں اور تو دیگر ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی. اور یہ چیز ہے وہ جو سالک کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ طے کرنے والے والے کو آخری مقام پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے، جس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں، کہ مرید بالکل شیخ جیسا ہو جاتا ہے. بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی دیتے ہیں کہ ان کی شکل اور صورت بھی ویسی ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان نسبتوں سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرمائے اور منور فرمائے. اب آخر ایک بات دوبارہ عرض کرتا ہوں جس کو پہلے ذکر کر چکا تھا. دیکھیں ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اور یہ ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے ملک میں رہنے والے کسی کافر کو یوں کہہ دیا، ابے او کافر، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شخص گناہگار ہے، اس کو گناہ ملے گا. یعنی گویا کہ ایک اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے کافر کو بھی ہم یوں نہیں کہہ سکتے ابے وہ کافر، یہ گناہگار ہے. اور مسلمانوں کے ملک میں کسی کافر کی جائیداد، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. اور دوسری بات، اب یہ تو ہو گیا، اس کا نام ہے معاشرت. اس کا تعلق کس سے ہوا؟ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے ساتھ. اب اسلامی تعلیمات کی دو چیزیں رہ گئیں. ایک ہے ایمانیات، جس کو عقائد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے عبادات. تو معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں تو آپ نے اتنا سن لیا کہ کافر کی مال، آبرو، عزت کی حفاظت مسلمان کے ذمہ ہے. اور دوسری طرف اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ اس کو کافر بھی نہیں بول سکتے، بے وہ کافر، کہ اس کو طنز کیا، وہ کافر، یہ بھی نہیں بول سکتے، گناہگار ہوگا یہ مسلمان، اس کے ذمہ توبہ ہے. اور دوسری طرف ایمانیات، عقائد اور عبادات کا یہ تعلق ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اپنی فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ لو سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو عزت اور اکرام کے ساتھ سلام کر دیا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کافر کا اکرام نہیں ہے میرا. اور چے جائے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرے، چاہے وہ ارباب اقتدار ہوں، ارباب سیاست ہوں، یا وزیر اور وزیر اعظم ہوں، اس کے لیے ہرگز جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی اس ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں. جیسے ہمارے ہاں پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا. اور پھر یہ اس بات کی تمنا کرنا کہ ہم پر بھی رنگ پھینکا جائے. میں الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا، بے فکر رہے، نہ ہم الیکشن میں کھڑا ہوں، نہ میں کسی کچھ پارٹی آتی بھی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیچارہ مصیبت کا مارا آ بھی جاتا ہے، نیا آدمی، تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہاں سیاست میں کسی کا اعلان نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو اپنے کسی ادارے کے چندے کا بھی اعلان نہیں ہوتا، الحمدللہ. لہذا سیاست کا تو اعلان بہت دور کی چیز ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے سیاست سے 1% بھی مناسبت نہیں ہے. اس لیے اگر کبھی اعلان ہو جائے میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو یقین نہ کرنا, اور دعا بھی کرنا میرا دماغ ایسا خراب نہ ہو. تو بہرحال, لیکن اس کا معاملہ عقائد کے ساتھ ہے, اس لیے اس بات کو ذکر کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی شوق نہیں ہے کہ میں صاحب اصحاب اقتدار ارباب اقتدار سے پنگا لوں, لیکن یہ مذہبی عقائد کا معاملہ ہے. کسی مسلمان کے لیے اس لیے شرکت جائز نہیں ہے. غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں, چاہے وہ ماتم کا ہو یا ان کا جو ہے وہ چہلوم ویلوم ہو, اس میں بھی ایک بات واقعہ میں آپ کو میرے شیخ نے سنایا تھا اور حکیم الامت نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک عالم تھے ہندوستان میں, ان کو کسی نے خواب میں ان کے انتقال کے بعد دیکھا کہ جہنم میں جل رہے. پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہی کیسے معاملہ, آپ عالم مسلمان ہو پھر عالم؟ ان کا ایک وجہ سے میں پکڑا گیا. کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہا ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار جو کہ ہولی کے نام سے ہے, جس میں رنگ پھینکتے ایک دوسرے پر. کہا وہ مذہبی تہوار تھا تو میں دیکھا ایک گدھے کو, تو میں نے اس کے اوپر پان کی پیک پھینکی, پان کا رنگ پھینکا کہ تجھ پر کسی نے رنگ نہیں ڈالا, چل میں ڈالتا ہوں. کہا بس اسی وجہ سے پکڑا گیا. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے کسی کے مذہبی تہوار میں شرکت بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اور ایسی اگر کوئی حرکت کسی نے کی ہے اور اس بات کا کہ میں بھی رنگ بھی پھینکتا, گویا کہ ہندوؤں کی کہ صاحب ہم آہنگی مطلوب ہے, تو ہماری اسلامی تعلیمات ایسی ہے موجود ہے کہ جس میں پہلے ہی ہم آہنگی ہے, جس میں اتنا خیال ہے. تو یاد رکھیے گا, اس کی حرکت کرنے والے کے لیے توبہ اس پر واجب ہو جاتی ہے. اور اب کس لیے اپنے ارباب اقتدار کے اس عمل کو حجت بنانا, کسی مسلمان کے لیے حجت بنا کر اس پر عمل کرنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کا معاملہ عقائد کے ساتھ ہے, ایمانیات کے ساتھ ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقائد اور جو شریعت نے دیے ہیں, جو ہمارے ذمہ عبادات ہیں, اسی پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے بھی فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے دینی ترقی کا ذریعہ بنائے, اپنی محبت اور تعلق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور یا اللہ ہمارے قلوب میں جو غیر اللہ کی عظمت اور خوف غالب ہے اس کو ہمارے دل سے نکال دیجئے. اپنی محبت, اپنے قرب کا سورج ہمارے دلوں میں طلوع فرما دیجئے. اپنی محبت کا آفتاب ہمارے دلوں میں طلوع فرما, اور اپنی ذات و صفات کی عظمت عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, ان گزارشات کو قبول فرما, ہم سب کو صحت جسمانی اور صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری دینی اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ہمارے شہر ملکوں کی حفاظت فرما, ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یا اللہ تعالیٰ اسلامی فہم اور یا اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کے صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.